الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسرار معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ آج کا ہمارا موضوع مراقبہ مائیت علی ترتیب لطائف سے لطیف قلب سے لے کر لطائف سے ہوتے ہوئے رابطہ اور رابطہ سے مراقبہ احدیت اور احدیت کے بعد دوسرا مراقبہ مراقبات ثلاثہ میں سے دوسرا سبق مراقبہ مائیت جس طرح مراقبہ احدیت احدیت کے معنی بھی وحدانیت کے مفاہیم بیان فرماتے ہیں اسی طرح مائیت کا بھی جو لفظ ہے یہ بھی قرب کے معنوں میں آتا ہے مائیت مقام احدیت پر جب سالک ہوتا ہے اور اسے شیخ کی توجہ نصیب ہو اور اللہ کریم مہربانی فرمائیں ایک سانس جو اللہ ہو کی ہے وہ اسے مقام احدیت سے مقام مائیت پر پہنچا دیتی ہے اور جس طرح احدیت پر انوارات کا رنگ ہے کیفیات ہیں ایک انداز اور ایک پہلو نصیب ہوتا ہے اسی طرح یہاں پر بھی مراقبہ مائیت پر بھی مراقبہ مائیت کا اپنا ایک انداز ہے اللہ جل شانہ وہ نصیب فرمائے کیفیات بھی اپنی ہیں انوارات بھی ہیں انوارات کا رنگ بھی اپنا ہے اور ایک ضمناً بات عرض کرتا جاؤں عموماً جب بات ہوتی ہے مقام احدیت کی یا مقام مائیت کی تو وہاں پر بات آتی ہے عمارت کے حوالے سے کہ ایسی عمارت ہے یا ایسی جگہ ہے یا آپ ایسی جگہ کھڑے ہیں تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اینٹ گارا یا مٹی کی تعمیر ہوتی ہے یہ سارا انوارات الہی ہوتے ہیں تو جب آپ مقام مائیت پر آتے ہیں تو مراقبہ احدیت سے بہت بلند اور بہت بڑا بلکہ مشائخ اعظم کی رہنمائی کو دیکھتے ہوئے جب اسباق کے پہلے سبق کی نسبت دوسرے آنے والے سبق پر بات آتی ہے تو اس کا انداز کچھ اس طرح ملتا ہے کہ جیسے بہت بڑا صحرا ہو اور صحرا میں ایک انگوٹھی پڑی ہو اب اس انگوٹھی کی کیفیت یا حیثیت پہلے سبق کی اور صحرا کی دوسرے سبق کی تو بہت بلندی ہے اور اس بلندی کو سالک وہ جو نظام ہے صدری علوم کا جو اللہ جل شانہ نے انداز اس کیفیات کے پہنچنے کا بنایا اس کے بغیر ممکن ہی نہیں پھر جس طرح مقام احدیت پر بے شمار ارواح ہوتی ہیں اس مقام پر بھی بے شمار ارواح ہوتی ہیں وہ ارواح جنہیں دنیا میں یہ مراقبات نصیب ہوئے ہیں وہ جب دار دنیا سے رخصت ہو جائیں تو ان کی روح کو وہ ٹھکانا نصیب ہوتا ہے ایک اور بات یہاں ضمناً اسی حوالے سے عرض کرتا جاؤں کہ جب ہم لطائف پر محنت کرتے ہیں اور مراقبات پر توجہ نہیں دیتے اور عموماً یہ ہے کہ لطائف پر جو وقت صرف کیا جاتا ہے اس کا تیسرا حصہ بھی جو ہے وہ مراقبات پر صرف نہیں ہوتا چونکہ لطائف میں بندہ پورے وجود کی حرکت میں بھی ہوتا ہے اور سانس اور اللہ کے نام کا جو ربط ہے اس خیال میں بھی بیٹھا ہوتا ہے اور کر رہا ہوتا ہے اور جب مراقبات کی باری آتی ہے تو مراقبات میں وہ سانس بھی جو عمومی ہے آرام سے سانس لے رہا ہوتا ہے، تیز نہیں ہوتا، وجود کی حرکت بھی نہیں ہوتی، اور جس طرح آسان بیٹھ سکتا ہے اس طرح بیٹھا ہوتا ہے، تو وہ پھر آہستہ آہستہ ذکر میں خیال اس کا کمزور ہونا شروع ہوتا ہے، اور جس کا نتیجہ جو فوراً پہلے آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ پھر ذکر سے دل اٹھنا شروع ہوتا ہے، پھر بندہ ذکر کا وقت جو ہے یا مراقبات کا جو وقت ہے اسے کم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جس طرح لطائف راسخ ہوں تو روح میں قوت پرواز بڑھتی ہے، اسی طرح مراقبات کا راسخ ہونا روح کو اپنے مقام تک پہنچنے کی قوت اور استطاعت دیتی ہے۔ اور یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جہاں تک جس کا سبق ہے وہاں تک اس کو پہنچنے میں بھی دقت آتی ہے، اس لیے کہ جب سبق کرایا جاتا ہے تو اس میں بہت ساری رعایت بھی ہوتی ہے، اللہ کریم کا اپنا نظام ہے۔ مجھ سے تو جب تک حضرت ارماش صاحب یا یہ بزرگ ساتھی پوچھتے ہیں، عموماً کسی سے پوچھتے ہیں اس کے سبق کے حوالے سے، تو میں عرض کرتا ہوں کہ آپ کا اپنا ایک نظام ہے جس میں بندے کے قوائف دیکھے جاتے ہیں کہ اس کے معاملات کیا کیا ہیں، کتنے ہیں، کتنا وہ روزانہ کے اس کے معمولات ہیں، اور کتنے اس کی وقت ہو گیا ہے، لطائف پر کتنی محنت ہے۔ تو آپ اسباق جو ایک مقرر اندازہ رکھا گیا ہے، جس اندازے کو ایسا نہیں رکھا گیا کہ بہت سخت بھی ہو یا بہت نرم بھی ہو، تو آپ اس کو پیمانہ رکھیں اور اس پر کریں۔ چونکہ جب آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اس کا سبق کرایا جائے یا نہ کرایا جائے، تو میں خاموش ہو جاتا ہوں، اور خاموش اس لیے ہو جاتا ہوں کہ جب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ خیال آتا ہے کہ کیا میں اس قابل ہوں جو میرا سبق ہے، تو اس وقت پھر میرے بات نہیں کر سکتا، خاموش ہو جاتا ہوں۔ تو اس لیے ان کو کہتا ہوں کہ جو آپ کا نظام ہے اس کے تحت بات کیا کریں۔ تو جب کوئی بھی اپنے آپ کو دیکھے گا اور جانچے گا، تو میں نہیں سمجھ سکتا کہ یہ جو کچھ بھی عطا ہے یہ محض اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا کرم ہے، اس کا احسان ہے، اور وہ تسلسل جو دربار رسالت سے اللہ جل شانہ نے عطا فرما رکھا ہے، یہ سارا سبب ہوا ہے۔ وگرنہ ذاتی طور پر آ کر جب دیکھا جائے گا تو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی۔ تو جو عرض کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ لطائف پر محنت کرتے ہیں تو مراقبات پر بھی وقت لگایا کریں، اور جب مراقب ہوں تو مراقب کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی عبادت کی ہے، اور اس کے روبرو یا اس کے حضور بندہ انتظار میں بیٹھا ہے کہ میرے اللہ کریم مجھے عطا فرمائیں گے۔ اب جگہ کیا ہے، بیٹھا کس لیے ہے، پھر ٹانگیں بسار رہا ہو، جمائیاں لے رہا ہو، اٹھ رہا ہو، تو پھر وہ کیا کیفیت ہوگی، یا اس کا کیا، اس کے اندر کیا کیفیت بنے گی، یا وہ کیا سبق کی راسخ ہونا اس کو نصیب ہوگا۔ تو جب آپ پوری توجہ سے اپنے مراقبات پر بھی خیال رکھیں گے، اور مراقبات میں بھی تسبیحات کا بتایا گیا ہے، ان تسبیحات کا پڑھنا اور ان تسبیحات کا دل سے پڑھنا، ان تسبیحات کا روحاً تواتر سے ان تسبیحات کا پڑھنا مختلف انداز ہیں۔ بندہ زبان سے پڑھنا شروع کرتا ہے، ایک دفعہ دہراتا ہے تو پھر روحانی طور پر پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اور جب بندہ روحانی طور پر پڑھنا شروع کر دیتا ہے اور اس میں مضبوطی نصیب ہو، تو پھر صرف سالک نہیں پڑھ رہا ہوتا، جتنی دیر آپ وہ تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایسے یہاں جہاں سے آپ نے شروع فرمائی وہ تسبیح پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ گرد و پیش بلا تفریق جاندار ہے یا بے جان، جو ہے اس کی تو مخلوق ہے نا۔ جوں جوں سالک وہ تسبیح دہراتا جاتا ہے، جوں جوں وہ دائرہ بڑھتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ جب تک اٹھتا نہیں تب تک جتنا وسعت آتی جاتی ہے وہ بڑھتی جاتی ہے، وہ اللہ کی مخلوق اس کی تسبیح میں شامل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ وہ کیفیات ہیں یا وہ باتیں ہیں جو شاید لکھی بھی نہیں جا سکتی، جو شاید بتائی اور سمجھائی بھی نہیں جا سکتی، لیکن جب آپ محنت کریں گے، مضبوط ہوں گی یہ چیزیں، تو پھر یہ باتیں سمجھ آئیں گی۔ اب کس کو کیا کتنا سمجھ آنا، یہ اللہ کریم بہتر جانتے ہیں۔ لیکن اب آپ دیکھیں نا کہ بندہ معیت پر بیٹھا ہے، مراقبہ معیت ہے، وہ الہکم الہم واحد، یہاں سے بات اس نے شروع کی اور وحدانیت سے اٹھتا ہوا پھر وہ معیت پر پہنچا کہ وہ معاکم میں نہ معاکم، اب جب وہ یہاں پہنچا تو آپ دیکھیں کہ اس معیت کا اظہار اور اقرار اور اعلان مخلوق کے خدا کرنا شروع کر دے, او کرتی جائے کرتی جائے کرتی, کیا کیفیت ہوگی. لیکن پھر مقصد صرف ذاتی وہ کیفیت نہیں ہے کہ میں کسی خاص کیفیت میں محو ہو جاؤں یا گم ہو جاؤں, مقصد تو حکم کی تعمیل ہے. لیکن جب یہ تسبیح بندہ متواتر پڑھتا ہے اور دھیان رکھتا ہے تو اس کا مراقبہ جو ہے وہ راسخ ہوتا ہے, اور جن ارواح کی بات کی جا رہی ہے اللہ جل شانہ نے انہیں وہ مراقبات راسخ عطا فرمائے ہیں, انہوں نے محنتیں کی ہیں. اور ہم سے پہلے تو جو وقت گزرا ہے اس میں لوگوں کی محنتیں, ساری ساری زندگی محنت فرمائی ہے. سادہ زندگی تھی, بام میل جول جو تھا وہ ایک حد تک تھا, کم تھا, بہت کم لوگ تھے جو اپنی آبادیوں سے باہر جایا کرتے تھے. تو اب تو شاید ہی کوئی بندہ ہو جو آبادی میں رہا ہو, باہر کہیں نہ گیا ہو, اتنا زیادہ میل جول ہے, اتنے ایک انداز لین دین کے بدل چکے ہیں اور اتنی ایک وقت میں تیزی آ چکی ہے کہ وہ سارے حالات جو ہیں وہ بندے کو اپنی طرف اس طرح کھینچ رہے ہیں کہ بندہ اسی میں دھنستا چلا جا رہا ہے. اور یہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ معمولات میں نہ نبھاؤں گا تو شاید میری جو دنیا ہے وہ اجڑ جائے گی اور شاید میں باقیوں سے پیچھے رہ جاؤں گا. یہ ایک الگ موضوع ہے, اس پر الگ بات ہو سکتی ہے, لیکن کہنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وہ محنت نہیں ہے ہماری. جب وہ محنت نہیں ہے تو کمزور پودا ہے, جیسے کیلے کا درخت ہے اور اندھیری آئے تو کیلا کیا اس اندھیری کو روک سکتا ہے. اسی طرح کیکر کا یا جنگلی درخت ہے کوئی مضبوط, اس کی جڑیں ہیں, جب اندھیری آئے تو اس کو کچھ بھی نہیں ہو رہا. اس کی تو ٹہنیاں بھی, جو ہمارے یہاں لوکل کیکر ہیں دیسی, اس کی تو ٹہنی بھی نہیں ہلتی, اس کی ٹہنی بھی اتنی سخت ہوتی ہے تو بمشکل اس میں حرکت آتی ہے. اور چھوٹے چھوٹے پتے ہوتے ہیں, ان کا ہلنا بھی سمجھ نہیں آتا, کمزور پتا ہو جائے یا تو وہ گرتا ہے نہیں تو. اسی طرح اگر اس طوفان کے مقابلے میں آپ رکھیں نا کیلے کا پودا جو درخت ہے, اس کی صورت کیا ہوگی, وہ درمیان سے بھی ٹوٹا ہوا ہوگا اور جڑ سے بھی اکھڑا ہوا. تو جب مضبوط اور راسخ لطائف اور مراقبات ہوں گے تو بندہ اسی معاشرے کی زندگی میں اس نے اپنا روز مرہ کے معمولات اور اسی میں سے اس نے گزرنا ہے. جب وہ اس نے اس سارے میں سے گزرنا ہے تو حفاظت الہیہ اس درجے کی نصیب ہوگی کہ یہ ساری جو خرافات اور کمزوریاں اور تکالیف ہیں جو دین سے دوری کی ہیں, یہ ساری من جانب اللہ ایک حفاظت کا احسار نصیب ہونا شروع ہو جائے گا. چونکہ مضبوط جو ذکر ہے اس کے اثرات کمزوروں کو بہتری کی طرف لانے کا سبب بنتے ہیں, اور کمزور ذکر کی صورت یہ ہوتی ہے کہ جہاں وہ کمزوری سے گزر رہا ہو وہ کمزور حالات اس پر اثر انداز ہونا شروع ہو جاتے ہیں, جس کی مثال ہمیں ملتی ہے. میں نے اپنی زندگی میں بھی یہ چیز دیکھی ہے کہ بارہا ایسا ہوا کہ چونکہ حضرت کا حکم میرے لیے معمولات زندگی اور ہر حصے زندگی کے ہر شعبے سے تھا, تو بے شمار معمولات جو معاشرتی اور معاشرے سے متعلق ہیں وہاں بھی جانا پڑتا ہے, تو جاتا رہا. تو میں نے یہ بارہا یہ چیز محسوس کی ہے کہ جب میں یہاں سے نکلتا تھا تو میری سوچ یا خیال اور ہوتا تھا, جب میں واپس پلٹ رہا ہوتا تھا اور دارفان کے قریب پہنچتا تھا تو یہ کئی دفعہ سمجھ آئیے, اور وہ تب سمجھ آئیے جب دارفان یا اس خانہ خدا میں داخل ہوں, کہ جب وہ پردہ ہٹا تو سمجھ آئی کہ میں تو ویسے ہی سوچ رہا تھا جیسے معاشرے میں سوچ ہے, کہ فلاں بندے نے اس انداز سے بات کی یا یہاں پر اس کے یہ خیالات ہیں, کوئی بات نہیں, اگر وہ اس طرح کمزوری کرنا چاہتا ہے تو اس کا حل یہ ہے میں اس کو اس طرح کر دوں گا. یعنی جس طرح سوچ ہے اس سوچ کا اثر آنا شروع ہو گیا, اور بندہ اسی طرح مقابلہ دنیا کا جو ہے وہ تعمیر کرنا اور بنانا شروع ہو گیا. اور جب دار عرفان میں داخل ہوئے اور شیخ کی توجہ میں آئے تو سمجھ آئی کہ نہیں بھائی, میں جو جا رہا تھا وہ اور تھا, جو آیا ہوں وہ اور ہوں, اور یہ جو آیا ہوں اس کی ضرورت نہیں, وہ بہتر ہے جو اللہ کے سپرد ہے. چونکہ بالکل اسی طرح جیسے گرمی میں تپش جو ہے وہ وجود کو جلاتی ہے, تنگی محسوس ہوتی ہے, تکلیف محسوس ہوتی ہے, یا سردیوں میں سردی جو ہے وہ وجود کو تکلیف دیتی ہے और तंगी महसूस होती है, दोनों सूरतों में तंगी है। एक ठंडक हद से बढ़ गई तो भी तंगी है, और गर्मी हद से बढ़ गई तो भी तंगी, इसलिए कि वो मौसम ऐसे हैं भाई, गर्म मौसम है गर्मी होगी, सर्द मौसम है सर्दी होगी। तो जब माशरे में अमूमी हालात दीन से तजावज में होंगे तो वहां क्या ठंडक होगी, कौन सा ठहराव होगा, कौन सी बरकत होगी। तो लामहाला निज़ाम हयात जो हैं, नज़्म व नस्क जो इदारों तक के हैं, हुकूमतों तक के हैं, उन सब में ऐसी चीज़ें और ऐसे अमल हैं जो इस्लाम से तजावज़ है, बल्कि इस्लाम की ज़िद पे आते हैं। जहाँ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद अली का एक मफहूम है कि कुर्बे क़यामत में आपने फरमाया, कुर्बे क़यामत की निशानियों में एक निशानी ये भी है कि जो सूद नहीं खाएगा उसके हलक तक भी सूद की जो है वो गर्त जाएगी। तो आज आप ख्याल कर लेना जी कि आज की जो हमारी ज़िंदगी है, ये जो जिस कपड़े से या टोपी से सर ढांपा हुआ है, या जो वजूद पर कपड़ा पहना हुआ जिसे धोकर पाक किया गया है, या जो जो जानमाज जिस पर पेशानी टेकी सर बस वजूद सुभाना रब्बी अलाल, आप इन्हें देखे तो सही, ये सारे उस निज़ाम की एक एक तंद बुनी हुई है जो सूद पर जिसका इनसार है। और जो सूद पर नहीं रखता या सूद पर लेन देन नहीं करता, वो भी सूदी निज़ाम के तहत लेन देन कर रहा है। जो हमारे अशिया खुर्दो नोश जो फैक्ट्रियों से जिनमें हिस्सा आता है, आप उनको देख लें, जिस डीजल पर उठा कर लाए जाते हैं, जिस मशीनरी को इस्तेमाल किया जाता है, जो सूद नहीं खाता, इस सूद की जो खाक है या गर्द है वो भी उसके गले तक जा रही है। तो कैसे मुमकिन है कि यहाँ एक नेकी का और एक अल्लाह जल्ला शानू के करम और एहसान की जो कैफियत है वो माशरे में आम। तो जिक्र और जिक्र के साथ लताइफ के साथ जो मुराकबात हैं उन पर भी पूरी तवज्जो दी जाए। ये वो बातें हैं जो किसी भी मामले के लिए मजीद बंदे का ध्यान मजबूत या उसे उस तरफ तवज्जो करने के लिए कि वो मुतवज्जो रहे, वरना एक बात काफी है कि ये सारी अल्लाह की इबादत है, इसलिए इबादत अल्लाह की करनी है कि वो इबादत के लायक है। मैंने क्यों इबादत करनी, इसलिए इबादत करनी है कि अल्लाह करीम ने मुझे इबादत के लिए पैदा फरमाया। इस सारे से और क्या हासिल होगा, मेरी जिंदगी कैसी होगी, मुझे सुकून कितना मिलेगा, मेरी कैफियत क्या होंगी, ये सानवी बात है। पहली बात तामील हुक्म है, अल्लाह करीम ने इबादत का हुक्म अता फरमाया और बात बस, ये बात सानवी हिस्से हैं। और ये इसलिए अर्ज की कि इन सानवी हिस्सों को मुकदम रख लिया जाए तो इबादत इबादत के मानों में नहीं रहती। अगर बंदा कहे कि जी मुझे कैफियत ही मेरे पास हों, या मैं अनवारात क्यों नहीं देख रहा, या मेरे अनवारात ही देखने हों, तो जो अंदाज जिक्र का बताया जा रहा है उससे जिक्र कसीर और कुर्ब इलाही के एहसास बढ़ रहे हैं तो काफी है। वो जिक्र की शर्फ कबूलियत का भी बयान है और आपके लिए मजीद नेकी वरा और तकवा का सबब भी। ये बातें सानवी हैसियत रखती हैं। तो मुराकबे माइयत, जैसे मैंने अर्ज किया कि बहुत बड़ा मकाम है और पहले से दूसरा मकाम जो है वो बहुत बुलंद है। और ये जो आया करीमा अल्लाह जल्ला शानू ने जिस हिस्से में इरशाद फरमाई, इस पूरी आया करीमा का जो है वो मैंने तिलावत की है, इसकी हल्की सी तफसीर थोड़ी सी करता हुआ फिर यहाँ पर आकर बाद में वर्ष करके, तो फिर इंशाल्लाह अगले वक्त में अगले मुराकबे की बात हो। फरमाया हुआ वल्लज़ी खलक़स समावात वल्अर्ज़ा फ़ी सित्ताति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, कि वही है जिसने आसमानों और ज़मीन को छः दिनों में पैदा फरमाया फिर अर्श पर कायम हुआ। कुरान करीम में मुतअद्दिद दफ़ा ये जो क़याम और ये वक्त है ये बयान फरमाया गया है। अब छः दिन का बयान करना, इसमें तफसीर देखें, हज़रत जी की तफसीर देखें, तफासीर को ख्याल फरमाएं, तो इससे एक अंदाज तालीम फरमाया गया है कि किसी अमर के इख्तियार करने के लिए एक तदबीर या एक तरीका या एक अंदाज या एक तसलसल वो हो, वरना किसी مخلوق کی ترتیب میں 6 دن بیان فرمائے گئے ہیں، تو اگر غور فرمایا جائے تو وجود ہے ہی نہیں کسی شے کا، عدم سے اس کا وجود بنانا ترتیب کی نسبت مشکل ہے یا ترتیب مشکل ہے؟ شے کوئی نہیں، نہ جی، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ مخلوق تھی. اللہ جل شانہ ایک لہجے میں ارشاد فرما دیتے تو جو کچھ 6 دن میں ہوا وہ ایک لہجے میں اسی طرح ہو جاتا. پھر اتنی باریکی ہے کہ کوئی اندازہ نہیں کسی کو. ایک جو، اب آپ غور فرمائیں کہ جب برف گرتی ہے، ایک برف کے گرنے میں اس کے اندر اس کی ایک اکائی کو الگ کیا، سائنسدانوں نے دیکھا اور اس کی وہ فوٹو بھی میں نے دیکھی، حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس تھے. ہر گالے کے اندر ذرات ہیں اور بے شمار ذرات ہیں، اور ایک ذرہ دوسرے سے مماثلت نہیں رکھتا. اب کتنے انسان، ہر انسان کی آپ ظاہراً تو دیکھتے ہیں کہ ہر انسان کی جو ہاتھ کی لکیریں ہیں یہ الگ ہیں. اب یہ کہہ دینا ہاں الگ ہے، الگ ہونا ایک الگ کمال ہے. تو کتنی مخلوق ہے، کسی کا کسی سے نہیں ملتا، لیکن یہ پھر بھی نظر آ رہا ہے. آج اس سے بڑھ کر جو تحقیق کی جا رہی ہے وہ یہ کی جا رہی ہے کہ ہر ایک کی جو آنکھ ہے وہ الگ ہے، جو ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن وہ جو باریکی ہے کیمرے کی آنکھ کی وہ اس کو جانچتی ہے. اور آج انٹرنیشنلی جہاں آپ ٹریول کرتے ہیں تو وہ کھڑا کر کے آنکھ پر کیمرہ لگا کر وہ دیکھتے ہیں کہ جو کچھ اس کے کوائف میرے پاس ہیں، یہ جو آنکھ کے حوالے سے سرچ ہے، یہ اس کے برابر آتی ہے یا نہیں آتی ہے. یہاں اگر اس کوائف کے ساتھ اس آنکھ کے لینس کا بندہ یہاں ہمارے پاس آیا ہے تو پھر کسی اور جگہ جا کر اسی شناخت کا کوئی اور بندہ تو نہ آ جائے گا. تو اس کے لیے آنکھ، اب یہ ہاتھوں کی لکیریں تو پھر سمجھ آ رہی ہیں، اب آنکھ دیکھیں. پھر کتنی مخلوق ہے، کسی مخلوق کی یہ شکل دوسرے سے اس طرح نہیں کہی جا سکتی کہ بعین ہی وہ ہے. مماثلت اور وہ بھی بہت کم ہوتی ہے، لیکن مماثلت کہی جا سکتی ہے، بالکل ایک کاپی نہیں کہی جا سکتی. اور اگر آپ دیکھیں کہ چہرے پر کیا کچھ ہے، پیشانی ہے، تو آنکھیں ہیں، ناک ہے اور ہونٹ ہے. اب اس ان 2-3 چیزوں کی ترتیب میں کیا ہے، تھوڑی تک آپ پیشانی سے تھوڑی تک آ جائیں اور اسے عرب ہا دفعہ تبدیل کریں، تو یہ اسی کی شان قدرت ہے. پھر اس سارے میں کیا کچھ ہے، اس کی کیا ترتیب ہے، اس کا کیا وقت ہے، اور ایک ایک گھاس کے ایک ایک ذرہ جو جس سے اس نے پھوٹنا ہے، اس سے لے کر کب تک اس نے جانا ہے، اس کائنات کی مخلوق کی جو ترتیب ہے، پھر ان کی جو ضروریات ہیں، پھر انہیں ان ضروریات کی تکمیل کے لیے جو احساس ہے، ایک ایک وصف کا اسے پیدائشی طور پر عطا فرما دینا، تو یہ زمین و آسمان کی بات میں زندگیاں گزر جائیں اس تحقیق میں کہ کیا کیا ہے اور کیسے کیسے، اور یہ بات پوری نہ ہو سکے، سوال کا جواب پہنچ ہو تو بھی پورا نہ کر سکے. ہماری تو دسترس سے چیزیں باہر ہیں. اگر یہ دسترس میں بھی ہو تو اس ساری دسترس کے ہوتے ہوئے اس کی شمار کرنے اور انداز کو گننے اور دیکھنے میں کہ کس چیز کا کیا انداز ہے، زندگی تمام ہو جائے، یہ چیزیں تمام نہ. اس کی شان کہ اس نے یہاں بھی یہ چیز تعلیم فرمائی کہ کسی چیز کی بھی تعمیر میں جو ترتیب ہے یا جو انداز ہے اسے ضرور رکھیں. ایک اس کا انداز ہے کہ کس وقت میں کتنا ہوا، پھر آگے اس سے کتنا ہوا، اس ترتیب سے لے گئے چلیں معمولات دنیا کے بھی. تو اللہ جل شانہ نے یہاں یہ فرما، اور اللہ کریم بہتر جانتے ہیں اس کے علاوہ اور یہاں کیا کیا ہے. چونکہ حتمی بات تو جو ہم جان سکتے ہیں وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی، اور جہاں غور کا بیان فرمایا گیا ہے یا جہاں غور کیا جا سکتا ہے تو حد شرعی کے اندر رہتے ہوئے بے شمار پہلو ہیں جو بیان. میں خود سوچتا ہوں کہ حضرت جی نے 3 دفعہ قرآن کریم کی تفسیر فرمائی. اب ایک آیت ہے، جب آپ اس کی 3ری دفعہ تفسیر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے 3 پہلو بیان کیے ہیں نا جی. اگر ایک ہی پہلو ہے اسے 3 بار بولنا ہے تو پھر 3 تفاسیر تو نہ ہوئی. 3 تفاسیر سے مراد تو یہ ہے نا کہ ہر بات کو 3 پہلو، اور تینوں پہلو کا جو اصول ہے وہ قرآن و سنت ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد عالی ہے اس کے تحت بات ہے. اب یہ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے کہ 6666 آیات کو آپ تین پہلو سے بیان کریں. تو کتنی تفاسیر بیان ہو چکی ہیں. یہ صورت تو وہ ہے جو ہمارے روبرو ہے, جس کے ہم بھی شاہد ہیں, ہم نے بھی دیکھا, ہمارے سامنے حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان فرمائی ہیں یہ باتیں. ہمارے بعد کتنی مخلوق آئے گی جو اس اللہ جل شانہ کے کلام سے انہیں علم نصیب ہوں گے, پہلو نصیب ہوں گے, اور وہ لوگوں کو بیان کرتے رہیں گے. تو جو کچھ حد شرعی میں بات سمجھ جاتی وہ یہ, اور اس سے باہر اور کیا کچھ ہے اللہ کریم بہتر جانتے ہیں. پھر فرمایا ثم استوى على العرش, پھر عرش پر قائم. یہاں پر بھی ایک عمومی سوچ آتی ہے کہ یہ عالم خلق ہے, پھر اللہ کریم جو ہیں وہ عرش پر ہیں, اور پھر کرسی آیت الکرسی سے بھی لیا جاتا ہے, اور یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ عرش پر ایک کرسی ہے اور اس پر اللہ جل شانہ جلوہ فروز ہیں. اور اگر اسے حضرت کی تفسیر, مشائخ کی رہنمائی, قرآن و سنت کے تحت ایک کھلے الفاظ میں سمجھا جائے اور بڑا واضح انداز میں سمجھا جائے تو وہ یہ ہے کہ یہ سارا عالم خلق ہے, اور نظم و نسق کا جتنا نظام ہے اللہ جل شانہ نے اسے عرش پر قائم فرما دیا. کہ جیسے کوئی ادارہ ہو اور اس ادارے کو چلانے کا ایک دفتر ہے, اور اس دفتر سے احکامات جاتے ہیں, اور اسی دفتر میں جو سوالات ہیں وہ واپس آتے ہیں, وہاں سے ان کے جوابات مل جاتے ہیں. تو اسی لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تعلیم فرمائی, آپ نے دعا فرمائی, تو آپ نے ایسے ہاتھ اوپر کو اٹھائے. لیکن مائیت باری تعالیٰ یا قرب الہی کی جب بات آتی ہے تو اللہ کریم کا ہر جگہ ہر لحظے حاضر ناظر ہونا ہمارا ایمان ہے. تو اللہ کریم کی ذات کو کسی ایک جگہ پر نہیں کہا جا سکتے کہ ماز یہاں پر اللہ کی ذات, لیکن اس نظام ہستی کا جو ترتیب ہے یا جو نظم و نسق کے چلانے کا سبب, چونکہ اللہ کریم نے یہاں ہر چیز کو سبب سے فرمایا ہے, تو وہ سبب جو ہے وہ عرش پر ہے. اسی لیے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں, تو ہاتھ اٹھانے سے مراد یہ ہے کہ عرش کی طرف بندہ خیال کر رہا ہے کہ اللہ کریم دعا قبول فرمائے. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منا وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. فرمایا جو چیز زمین کے اندر داخل ہوتی ہے اور جو چیز اس سے نکلتی ہے, یعنی زمین کے اندر بارش کے پانی سے لے کر جو مخلوق زمین کی سطح پر آئے یا زمین کی سطح سے واپس اس کا وسیب یا اس کا رہن سہن زیر زمین ہے وہاں تک کہ جو جائے, یا جو چیز وہاں سے پھوٹتی ہے وہ ہے, بارش کا قطرہ اترتا ہے, جن اترتا ہے, فرشتہ اترتا ہے, کوئی چیز زمین کے اندر جاتی ہے یا زمین سے باہر آتی ہے, وہ جانتا ہے رب کائنات. وَيَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا, اور جو چیز آسمان سے اترتی ہے اور جو چیز اس میں چڑھتی ہے, ہر چیز اس کے ہاتھ علم ہے, اس کی ذات علیم ہے. آسمان سے فرشتے اترے, جو کلام اترا, جو چیزیں واپس گئی, کسی کے حوالے سے احکامات کی بات آئی, جیسے عرش کے قیام اور عرش اس نظم و نسق کے چلنے کا سبب ہے, تو بے شمار چیزیں ہوں گی جو وہاں سے لوگوں کے لیے آ رہی ہوں گی. کس کی زندگی کتنی ہے, کس کا رزق کتنا ہے, کتنے فیصلے ہیں جو وہاں سے نافذ ہو رہے ہوں گے, اور کتنے معمولات ہیں جو لوہے محفوظ پر ہم اپنے اوراق پر روز مرہ کی زندگی میں سے گزرتے ہوئے تحریریں ہماری جا رہی ہوں گی, سوچیں ہماری جا رہی ہوں گی, ہمارے ایک ایک معمولات جو لکھے جا رہے ہوں گے, چونکہ لوہے محفوظ تو وہ ہے جو اللہ جل شانہ نے اپنے علم سے وہاں رکھا ہے کہ کون کیا کرے گا. بڑا خوبصورت حضرت کا فکرہ مجھے کسی نے بھیجا سوشل میڈیا پر کہ ہر گناہ کو تقدیر کہہ دینا یہ درست نہیں ہے, تقدیر تو علم الہی ہے کہ کیا ہوگا, یہ تو وہ صورت ہے جو اللہ کریم جانتے ہیں, تو اللہ کریم نے لوہے محفوظ پر دی. جو کچھ کوئی کر رہا ہے وہ اس کا کردار ذاتی ہے, तभी तो उस पर जजाओ सजा है। और अगर कोई तकदीर के मुताबिक तकदीर की बंदिश में कर रहा होता तो फिर इनाम होता ना जी, फिर सजा पर फायदा तो होता, सजा तो ना होती। तो सजा है ही इसीलिए कि बंदे के इख्तियार में एक नियत इख्तियार करके किस राह का मुसाफिर हो गया। तो यहाँ फरमाया जो कुछ ज़मीन में है या जा रहा है या ज़मीन से आ रहा है, जो कुछ आसमान से उतर रहा है या जो कुछ वापस आसमान को जा रहा है, कोई शय ऐसी नहीं है जो उसके इल्म से बाहर हो। हर चीज़ को हर लहजे वो ज़ात जानती है। फिर फरमाया वहू माकुम मैं नमाकुम तुम, और वो तुम्हारे साथ है खा तुम कहीं भी हो। तो तस्बीह जो है पूरी जो तस्बीह दी गई है मशाख ने, अल्लाह हाजरी अल्लाह नाजरी अल्लाह मई वहू माकुम मैं नमाकुम, अल्लाह करीम हर जगह हाजिर हैं, अल्लाह करीम हर लहजे देख रहे हैं और अल्लाह करीम तुम्हारे साथ। फिर आया करीम साथ आगे तलावत की जाती है कि वहू माकुम मैं नमाकुम तुम, और वो तुम्हारे साथ है खा तुम कहीं भी हो। अब मैयत बारी ताला पर हजरत जी ने बड़े खूबसूरत बयान फरमाया, और अमूमी इंसानी जिंदगी पर जब बयान फरमाते हैं तो फरमाते हैं कि अल्लाह करीम की जो मैयत है, जो शान रुबूबियत है, ये हर आन हर लहजे हर मखलूक के पास है, साथ है। अब कोई जगह कोई लम्हा ऐसा नहीं है जो अल्लाह जल्ला शानू की ज़ात या दस्तरस से खाली हो। तो जब इस बात को देखेंगे तो इसमें सारी मखलूक शामिल हो जाएगी। अब उस मैयत से जो ताल्लुक है उसकी शर्त ईमान है, वरना तो हाजिर नाजिर होने की कैफियत तो जहाँ कोई कुफर में भी है वहाँ पर भी है, माशरा ही पूरा कुफर का है वहाँ भी है। तो कोई शय ऐसी नहीं है जिसके कुर्ब में ज़ात बारी ताला की कैफियत को ना दे। अब ये होना अल्लाह की तरफ से है, उसकी शान रबूबियत है, ये उस तरफ से इस्तफादा के लिए ज़रूरत है जो अल्लाह जल्ला शानू ने हदूद बयान फरमा दिया, शरायत हैं ईमान की। इसीलिए अंबिया को भी मबूस फरमाया गया और इसीलिए कलाम ज़ाती से इस मखलूक को भी नवाजा गया। अब जब बात ईमान की आती है तो फिर ये समझ आती है कि अल्लाह करीम तो हर लहजे हर जगह मौजूद हैं। इस माइयत की जो शर्फ है एहसास का और इस माइयत से जो ईमान की बढ़ोती है वो फिर हासिल होना शुरू हो जाती है। जब ईमान सलामत होता है और इबादत नसीब होती हैं, फिर ख़ास कर जो बात कैफी हो रही है तो कैफियत के हवाले से जब बात आती है तो फिर ये बातें और वाज़े समझ आना शुरू हो जाती हैं, और इसमें ज़्यादा बयान इन मौजूआत का मिलता है। अमूमी तौर पर बयान ऐसे मौजूआत में इस तरह वसत से नहीं मिलता कि वाज़े बयान चीज़ें बयान की गई हों कैफियत के, क्योंकि ये शोबा ही ये है। और यहाँ इसीलिए एक बात हजरत भी फरमाया करते थे, वो फरमाया करते थे कि जिस शोबे का जो बंदा नहीं है जब वो इस शोबे पर बात करता है तो खता खा जाता है। चूँकि उलूमे ज़ाहिर का माहिर होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये यकीनी है कि वो धोखा खा जाएगा। कि अगर उलूमे ज़ाहिर का माहिर है और वो कैफियत बातिनी पर बात करेगा तो उसका शोबा नहीं है, वो समझ नहीं पाएंगे। तो शायद जिस बात के लिए बंदा जिंदगियां लगा ले, शायद उनके नज़दीक जब वो बयान करें तो उसके अल्फाज या उसके अंदाज ऐसे हो जाएं जो शरह से तजावज कर जाए, तो वो ज़ाहरी बात है वो उस पर सख्त हो कम आ जाए। लेकिन जो वो साहिब कर रहा है वो कुरान और सुन्नत के तहत कर रहा है और उसके नताइज भी जो है वो कुरान और सुन्नत के तहत ही आ रहे हैं। चूँकि जब बंदा अल्लाह अल्लाह करता है और रज़ाइल को ज़ाया करने के लिए करता है, शितनत को और वसाविस को कलब से बाहर निकालने के लिए करता है, खालिस नीयत के लिए करता है, कुर्ब इलाही के लिए करता है, तो फिर आप ये लफ्ज़ लिख कर किसी दारुल अफ्ताह में भेज दें कि मैं इन रज़ाइल को निकालने और ईमान की चाशनी और कुर्ब इलाही की तलब में अल्लाह की याद को इख्तियार करता हूँ, इस अंदाज से भी करता हूँ, कहीं कोई बंदा इसे इस्लाम के तजावज़ पर बयान नहीं कर सकता। जब जिक्र अजकार या कैफियत पर ज़ाती समझ बूझ के झगड़े आते हैं ना कि जो मैं जिक्र कर रहा हूँ ऐसा नहीं करोगे तो जिक्र नहीं होगा, या इस शोबे के न जानने हुए या न जानते हुए जो अल्फाज या बयान किए जाते हैं उस पर फिर तजाद या मसाइल आते हैं। तो जब ख्याल रखा जाए तो ऐसी बात नहीं आती। और जब बात जो कर रहा था मैयत की, तो मैयत तो हर जगह है। अब उस मैयत का इस मुश्ते गुबार को नसीब होना ये बहुत बड़ा एहसान है अल्लाह करीम का। और फरमाया तुम जहां कहीं हो वो तुम्हारे साथ है। बच्चे को देखें कि वो कोई ना हो तो डर कर रो रहा है, कोई हो ना उसे डरा रहा हो तो चलो बात समझ आती है। बचपना है ना, वो महसूस करता है कि अदम तहफ़ की सूरत महसूस करता है अपनी कमज़ोरी की वजह से, कमज़ोर है। वरना वही बच्चा जब जवान होता है तो वो सीने पर हाथ मार कर बात करता है कि है कोई मुझसे बात करने वाला, वो झगड़ने को आता है, गले पड़ता है। तो वो बच्चा कमज़ोरी के बिना अदम तहफ़ करता है, कोई न भी हो तो भी डर कर रो रहा होता है। और जब उसका वालिद साथ हो, उसने वालिद की उंगली पकड़ी हो, फिर उसे डराइएगा, वो आपके गले पड़ेगा। क्यों? उसे एहसास होगा कि मेरा वालिद मेरे साथ है, अब तो दुनिया की सारी ताकत मेरे पास है, कौन है जो मुझे अब छेड़ सकता है, अब तो मेरी मर्जी होगी, जो मैं चाहूंगा वो। अब अल्लाह करीम की जात जब मैयत बंदे को नसीब होती है तो इसके दो पहलू आ जाते हैं। एक ईमान की ये कैफियत के कुर्ब इलाही महसूस करे, और फिर पूरी हयात में बहुत बड़ी ढारस भी बन जाता है। ये कैफियत कि बंदा जहां जा रहा है, देखो इंसान है, कमी बेशी आती है, दुख सुख आता है, बीमारी आती है, तो तकालीफ में सबर का हुक्म है। कामयाबियों कामरानी में शुक्राने की कैफियत है। और जब लहजा लहजा लम्हा लम्हा मैयत जाती नसीब होगी तो तकलीफ में मदद फिर उससे मांग रहा होगा, लोगों के आगे नहीं सजदा रेज हो रहा होगा। और जब कामयाबी होगी तो इतरा नहीं रहा होगा कि मैंने जी ये कामयाबी कर दी, मेरी दिमाग की सोच ऐसी थी, मेरे वजूद की ताकत ऐसी थी, मेरी समझ ऐसी थी, नहीं। एक ही बात करेगा कि बारे ला तेरा शुक्र है कि तूने ये कामयाबी अता फरमाई। तो ये ऐसी ढारस नसीब होती है जो मामूलात जिंदगी से लेकर इबादात और जिंदगी की कमी बेशी तक एक एक पहलू में बंदे को बहुत बड़ी मदद नसीब हो जाती है। फिर फरमाया वल्लाहु बिमा तअमलूना बसीर, और अल्लाह तुम्हारे सब आमाल को भी देखता है। अल्लाह करीम हर लहजे मौजूद है, अल्लाह की तखलीक है, और हदूद उसने खुद तखलीक फरमाई है कि कमी की तरफ ये कहां तक जा सकता है और बढ़ोतरी की तरफ ये कहां तक जा सकता है, इस्तेदाद इसकी कहाँ तक है, ये सोच कहाँ तक सकता है, हर चीज को वो खूब जानता है। और जो कलाम जाती उसने अता फरमाया और जो असूल व जवाबित नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम फरमाए हैं, ये सारे का सारा वो है जो उस खालिक ने इस तखलीक के हदूदो कयूद पर इस तरह मजबूत और इस तरह अता फरमाया कि कोई एक नुक्ते की कमी बेशी नहीं है, तब भी जो मुकम्मल था आज भी जामे है, और रोज़े क़यामत तक किसी की जरूरत में कहीं कोई तशनगी महसूस नहीं करेगा कि मुझे रहनुमाई में तशनगी महसूस। लेकिन दुनिया चूंकि दारुल अमल है तो जिम्मे हमारे है कि हम अपने आप को शरीयत के ताबे करें, और शरीयत के ताबे जब बात आती है तो फिर कैफियत वो हिस्सा है जो इस फैसले को कि जो हमने माना, जो हमने इख्तियार किया, जिसकी शहादत दी, उस पर इस दर्जे का यकीन नसीब हो कि अमली जिंदगी पाबंद हो जाए कुरान और सुन्नत की। तो जिक्र कोई भी मकाम हो, जिक्र का कोई भी सबक हो, उससे मुराद माज उन असबाक के अंदर कोई लज़त का महसूस होना या कैफियत का होना नहीं। हर इबादत का और हर अमल उसका जिसे शर्फ़ कबूलियत नसीब हो, महासल मजीद बंदगी है, मजीद कुर्ब इलाही। इसी तरह जब ये जिक्र पर मेहनत करते जाते हैं तो फिर चीज़ों के हाल समझ आना शुरू हो जाते हैं। वैसे तो बंदा जब गुजरता है ना तो उसे महसूस होता है कि धूप में खड़ा है तो धूप है, अब जब दुनिया का शऊर हो और बंदे को अकल हो तो धूप देखकर और मौसम का हालात सुनकर उसे समझ आ जाती है कि इस साल का ये महीना हो اور دن کا وقت یہ ہو اور دھوپ کی جو ہے وہ سورج ایسے ہو اور اس پر بادل نہ ہو تو موسم کیسا ہوگا؟ ذہنی استعداد آ گیا. اسی طرح جب یہیں دنیا میں جس کے پاس ذہنی استعداد نہیں ہے, آپ نہیں دیکھتے وہ کڑکتی دھوپ میں ننگے سر بیٹھا ہے, نہ لباس کا ہوش ہے نہ کھانے کا ہوش ہے, کسی نے کوئی چیز دے دی تو کھا لی, کسی نے نہ دے دی تو بھوکھا رہے, جسے ہم پاگل بھی گردانتے ہیں جسے ہم دیوانہ بھی گردانتے ہیں, حالانکہ دونوں میں ایک فرق آتا ہے کہ بر موقع کیا بات لفظ استعمال ہو رہا ہے, لیکن عمومی بات کر رہا ہوں. تو جب بندے کو کیفیات قلبی نصیب ہوتی ہیں تو اس کا ہوش سلامت ہو جاتا ہے, وہ جو عمل کر رہا ہوتا ہے اس عمل کے اندر جو نیا خانہ تک کمی بیشی ہے اس سے اس کو واقفیت محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور جس طرح ہر عمل کا جو تول ہے وہ عمل کے ظاہر نہیں, اس کے باطن یعنی نیت پر ہوگا کہ اس عمل کے اختیار کرنے کے پیچھے جو محرک ہے وہ نیت کیا ہے. تو جب ہر عمل کی کیفیت سمجھ آئے گی اور وہ سمجھ دل کے ترازو میں یہاں تولی جائے گی, اس سے پہلے یہ ترازو نصیب ہو جائے گا جس روز قیامت کے دن ترازو لگنا ہے, تو پھر اس کے معمولات کیسے ہوں گے؟ اسی لیے اکثر میں نے حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ بات سنی اور یقیناً آپ میں سے اکثریت نے یہ بات سنی ہوگی. وہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی اپنے منازل دیکھنا چاہتا ہے تو اپنے کردار کو دیکھ لے. یہ تو کوئی بات جھگڑے کی نہیں رہتی کہ جی کوئی میرے منازل کہاں ہیں, میرا سبق کہاں ہے. میاں تو سبق اور منازل کی بات کرتا ہے, اپنے معمولات میں دیکھ لے تیری سوچ کیا ہے, تیرا عمل کیا ہے, تیرا لین دین کیا ہے, تو کتنا قرآن و سنت کا پابند ہے, تیرے نزدیک اسلامی حکم کی اہمیت کتنی ہے بنسبت دنیاوی لالچ کے, تو اپنے معمولات میں دیکھ لے تو سمجھ آ جائے گی کہ تیرا روحانی سبق کیا ہے. تو اللہ کریم ہماری کمی بیشیاں معاف فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ صدق دل سے اس کی یاد نصیب ہو اور یہ معیت کی کیفیت اس درجے کی نصیب ہو, ہر لمحہ ہر لحظہ ہر عمل اس خیال سے ہو کہ میں اپنے اللہ کے روح پر ہوں. ہمیں ایک دوسرے کے روبرو ہونے کو حدود و قیود میں لے آتا ہے, اور جب یہ نصیب ہو کہ میں اپنے اللہ کے روبرو ہوں, فرمایا واللہ بما تعملون بصیر, دیکھ رہا ہے بصارت سے اس کے سامنے ہے جو کچھ ہے, تو جب یہ احساس بندے مومن کو نصیب ہو کہ میں جو کر رہا ہوں ہر عمل میرا ہر معاملہ میرے اللہ کے روبرو ہے, جس نے جو کچھ ہے میرا مجھ سمیج مجھے پیدا فرما اور عطا فرما اور جس نے تعلیم فرمائی اور جس کے حضور جا کر حساب دینا, تو پھر وہ 100 بار سوچے گا غلطی کرتے ہوئے, اور اللہ نہ کرے کمی بیشی ہو جائے تو یہ احساس اسے اتنا شرمندہ کرے گا کہ وہ محسوس کر رہے گا کہ میں زندہ جیتا جی زمین میں اتر جاؤں کہ یہ میں نے کیا ظلم کر لیا, کیا شرمندگی اور ندامت ہوگی. اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے, ہماری کمی بیشیاں معاف فرمائے. یہ لطائف یہ مراقبات اس نے توفیق عطا فرمائی ہے اختیار کرنے کی, الحمدللہ. اسی کے حضور دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کی صورت ایسی راسخ فرما دے کہ یہ سانس کی بندھنیں تو ٹوٹتی ہیں اس جان میں تو ٹوٹ جائیں, یہ جو تعلق کے ذات باری تعالیٰ ہے, یہ جو مائیت کا احساس ہے, یہ موت کی سختیوں میں بھی سلامت رہے, حیات برزخی میں اسی محبت اور اسی شوق میں بسر ہو, روز معاشر کو جا بندہ اسی قرب میں کھڑا ہو. اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا اننا آمنا واغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب.